السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. سورة الكهف کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے. تین آیتیں پچھلے دروس میں ہم نے قدر تفصیل سے سمجھیں. اب اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے، اس آیت سے اس پوری سورہ مبارکہ کا بڑا خاص تعلق ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ جیسے بار بار ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس سورت میں اللہ نے ایک دجالیت کے بہت بڑے ستون یعنی مادہ پرستی، اسباب پرستی، اس کو موضوع بنا کر اس کی نفی کی ہے. تو اس کو ایک اور زاویے سے اگر دیکھا جائے تو یہ مادہ پرستی یہ کیا ہے؟ مادے کو پوجنا، یہ مادہ پرستی اس زاویے سے شرک کی ایک صورت بنتی ہے. اور سورہ کہف میں یہ بھی موضوع ہمارے سامنے آئے گا. خاص طور پر وہ دو باغ والوں کا واقعہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو وہاں پر یہ موضوع آتا ہے بڑا کلیئر. ایک شخص ہے کہ جو اسباب پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ ان اسباب کو اس نے خدا کے برابر لا کھڑا کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو بھی یہ جائیداد ہے، دولت ہے، مال ہے، جو اس کے لیے یہ جو کچھ بھی سہولت میسر ہے، یہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی اور کوئی اسے اس سے چھین نہیں سکتا. تو یہ جب ہم وہاں دیکھیں گے اور قرآن کا تبصرہ کہ یہ ظلم کر رہا ہے اور ظلم سے مراد وہاں شرک ہے، اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. تو اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب مادے کو اس حد تک اپنی زندگی میں اہمیت دے کہ وہ اسے خدا کے برابر لا کھڑا کرے، جب اس کا یہ یقین ہو جائے کہ میرے مسئلے حل ہوں گے کیسے؟ اسباب کے ذریعے، مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے. اور یہ مادہ ہے نا ہمارے سامنے، سارا مال، دولت، اسباب، اسی کی ایک پہلو ہے جس میں تعلقات آتے ہیں انسان کے، اس کا سٹیٹس آتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کے جو بھی معاملات ہیں کہ فلاں سے میرا تعلق ہے، میں فلاں کو جانتا ہوں. بڑی پیاری بات ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت یا غم آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، تو اب دیکھو کہ سب سے پہلا خیال تمہارے دل میں کیا آیا ہے، کس طرف تمہارا دھیان گیا ہے. اگر تو اس آزمائش کے آتے ہی پہلا دھیان تمہارا گیا ہے اللہ کی طرف، پہلا خیال یہ آیا تمہارے ذہن میں کہ یہ مصیبت، یہ غم، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور فوراً اگلا خیال یہ آیا کہ اے اللہ تو ہی اس کو دور فرمائے گا، فوراً دل میں خیال آیا یا اللہ خیر فرما، یا جو ہمیں سکھایا گیا ایسے موقعوں کے لیے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ایک شخص اطمینان کے ساتھ اس کیفیت میں ہے کہ بھائی یہ مسئلہ جو بھی ہے، جتنا بڑا بھی ہے، یہ اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں، اللہ جب چاہے گا میرے اس مسئلے کو حل فرما دے گا. تو کہتے تھے کہ اگر تو یہ خیال آ گیا تو سمجھ لو کہ تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، الحمدللہ. لیکن خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، جیسے ہی مصیبت آئی اور خیال کیا آیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، یا یہ میں فلاں کو اپنے مال و دولت کے ذریعے یہ مسئلے کو مینج کر کے، یا مثال کے طور پر یار یار فلاں کو فون کرتا ہوں، فلاں سے بات کرتا ہوں، فلاں بندہ جو ہے نا وہ اس معاملے میں اس کی تعلقات ہیں، اس سے بات کرتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اور اپنے تئیں اپنی جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے مسئلے حل کرنے والی چیزیں ہیں ان کو کرنے کے بعد اب میں کہتا ہوں چلو یار دعا بھی کر لیتے ہیں، دعا بھی کر لیتے ہیں بھائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا، اب ان کے الفاظ بڑے سخت ہیں، بڑے استاد رہے، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنا رب اسے مانا ہوا ہے، تم اس تعلق کو، اس مال کو، اس جو بھی تمہارے ذہن میں سبب آیا، تم اس کو رب بنائے بیٹھے ہو، کیونکہ تمہارے دل کا یقین یہ ہے کہ اس کے کرنے سے ہوگا. تو یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ انسان کی خاص طور پر یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آتی ہیں کہ یہ اندر کیا لے کر بیٹھا ہوا ہے. اب یہ جو ہم یہاں بات سمجھ رہی پتی لمبی چوڑی تمہید جو میں نے باندھی ہے، یہ ہے وہ شرک خفی، چھپا ہوا شرک، اسباب پرستی، مادہ پرستی. جب ایک شخص اپنی دنیا کے تمام معاملات کو محض مادے کے ساتھ منسلک کر لے، اسباب کے ساتھ منسلک کر لے، چاہے وہ مال و دولت ہیں یا وہ اس کے تعلقات ہیں یا وہ اس کے اختیارات ہیں یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، یہ ہے وہ ترتیب کے جس میں اس نے کیا یہ ہے کہ اس شے کو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کے برابر لا کھڑا کیا ہے. یہ مادہ پرستی انسان کو ایمان سے دور لے جا کر شرک کے اندھیروں میں گم کر دیتی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی اکثریت اس شرک کا شکار ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان، یہ یقین بن چکا ہے کہ مال و دولت سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، تعلقات سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، انسان ہمارے مسئلوں کو حل کریں گے، یہ نا ہمارا یقین بن چکا. اب کیونکہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اس صورت میں، اس شرک خفی کو سمجھنے جا رہے ہیں، اس مادہ پرستی کو سمجھنے جا رہے ہیں، تو اس اندر والے شرک کو یا اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے جو باہر والا کھلا شرک ہے، واضح شرک ہے، جس کے شرک ہونے میں کوئی ابہام بھی نہیں اور سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ شرک ہے، اس کی طرف سے بات شروع کی جا رہی ہے، موضوع وہاں سے ترتیب لا کر سامنے رکھا جا رہا ہے کہ یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور اس شرک کی واضح ترین شکل کیا ہے، کھلی ترین شرک جلی جس کو کہتے ہیں، کھلا شرک جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان کو بھی، اوپر بات آئی تھی نا کہ یہ کتاب ہے جو کہ خوشخبری سنانے آئی ہے نا، خبر دینے آئی ہے، یہ ساری باتیں ہم نے سمجھی تھی، اسی تسلسل میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ خبردار کر دے، ڈرا دے، آگاہ کر دے ان کو بھی، الذین قالو، وہ لوگ جو کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو بنا لیا، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اب اللہ کا بیٹا، قرآن تو یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان گر پڑے ہیں اس بات پر، یہ کس طرح کی بات تم کر رہے ہو، یہ کتنی بےہودہ بات ہے، یہ کتنا بڑا بہتان عظیم اور کتنی بڑی یہ جسارت ہے کہ کوئی انسان یہ کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. معاذ اللہ، اس کا مطلب کیا بنا؟ اس کا مطلب یہ بنا کہ وہ اللہ جو ہے اس کی کوئی فیملی ہے، اور اس کا بیٹا ہونے کا مطلب ہے معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، کہ اس کی کوئی بیوی بھی ہے، اور اس کا پھر مزید مطلب نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس کے ساتھ بھی وہ احتیاج لاحق ہیں جو کسی مخلوق کے ساتھ ہو سکتی ہیں، معاذ اللہ. یہ کتنی بڑی جسارت ہے، تو ایسی تو نہیں بات طریقہ آسمان گر پڑے. تو یہ بدبخت جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، یہ بہت بڑی غلطی، کتنا بڑا یہ جرم ہے، گناہ ہے، جسارت ہے جو یہ کرتے ہیں. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہیں ہے ان کو کوئی بھی اس بات کا علم، نہ ان کے باپ دادوں کو. یہ جو باپ دادے کہتے آ رہے ہیں، ان کے آبا و اجداد جن کی تقلید میں یہ بات کہتے ہیں، کوئی علم، کوئی دلیل، کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے یہ جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، اور جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ محض جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے. شرک کے بارے میں اللہ نے سورہ نساء میں دو دفعہ فرمایا کیٹاگوریکلی، اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے گناہ بس معاف ہو جائیں گے، بات سمجھانے کے لیے ظاہر ہے اور اس شے کی شدت کو سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ، ظاہر ہے کوئی بات اہم ہوتی ہے تو اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے جو چاہے گناہ، اللہ کی مرضی ہے، اللہ وہ شان والا ہے، وہ مالک کل ہے، وہ آج بھی مالک ہے، وہ کل بھی مالک ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ لیکن دنیا میں تو اس نے کچھ تھوڑا بہت اختیار دیا ہے نا اپنی مخلوق کو تاکہ یہ پوری ترتیب بن سکے آزمائش کی، آخرت میں وہ اختیار بھی لے لیا جائے گا واپس، کل کا کل اختیار وہ اللہ ہی کے پاس ہر لحاظ سے۔ لہذا اس دن اللہ کی مرضی ہے، جس کا حساب لے، جس کا نہ لے، جس کو جس جگہ پر پکڑ فرمائے، اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرے، کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دن عادل ہوگا، عادل ہوگا، اس دن اللہ پاک عدل فرمائیں گے، اور ایسا عدل ہوگا کہ باریک سے باریک شے میں بھی جا کے کوئی انسان اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، ایسا عدل ہوگا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا فضل مانگیں، اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اللہ تعالی ہمارا حساب نہ فرمائیں، اگر ہمارا حساب ہو گیا تو مارے جائیں گے۔ اللہ اپنا فضل فرما دیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیں، اس دن ہمارا نامہ اعمال نہ کھلے، نامہ اعمال کھل گیا تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ اللہ سے ہم یہ دعائیں کریں بس، اللہ سے اس کے فضل کو، اس کی رحمت کو مانگتے رہیں بس۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چاہوں گا گناہ معاف کروں گا، جو چاہوں گا نہیں کروں گا، یہ ایک الگ کہانی ہے، پوری الگ فلسفہ ہے، الگ اس کے ضابطے ہیں۔ لیکن ایک بات کیٹاگوریکلی آ گئی بڑی کلیئر، شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ چاہے تو وہ بھی معاف کر سکتا ہے نا، اللہ مالک کل ہے، لیکن اللہ نے صاف فرما دیا شرک معاف نہیں ہوگا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے کے سارے اعمال تین کیٹیگریز میں، تین طرح کے اس میں آ جائیں گے۔ ایک وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، یہ اللہ کا اختیار، اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو معاف فرما دے، اللہ چاہے تو معاف نہ فرمائے۔ ایک وہ ہے جن کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق و لباد، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، غیبت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، دل دکھایا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بارے میں اللہ نے اصول یہ طے فرما دیا کہ جس کا حق مارا ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، پہلے اس سے اپنا مسئلہ حل کر کے آؤ، اس سے معافی مانگ کے آؤ، اس کو اس کا حق دو، وہ نہیں راضی ہو رہا اس کو راضی کرو، اپنی نیکیاں دے کر راضی کرو، اس کے گناہ لے کر راضی کرو، کچھ بھی کرو، جب تک وہ اوکے نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، اللہ نے اصول کیا بنا دیا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دو کیٹیگری ہو گئی۔ تیسری کیٹیگری ہے وہ شرک ہے، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے شرک معاف نہیں کروں گا، کیونکہ شرک سے بڑی کوئی جسارت کوئی انسان کر نہیں سکتا، اس سے بڑی کوئی توہین معاذ اللہ ہو نہیں سکتی اللہ کی ذات میں، اللہ کی شان میں، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ شرک کیا ہے، جیسے ابھی ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک وہ شرک جلی ہے، کھلا شرک ہے، اور وہ کیا ہے، اللہ کی ذات میں شرک کیا جائے، جس کی ابھی یہاں مثال آ گئی کہ اللہ کا بیٹا کسی کو معاذ اللہ قرار دے دیا جائے۔ عیسائی کیا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یہودیوں کا بھی ایک گروہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے۔ اس زمانے میں جو مشرق تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے معاذ اللہ۔ تو اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی فیملی بنا کر معاذ اللہ، یہ بیٹے یہ بیٹی اور وغیرہ وغیرہ، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ اللہ کی ذات میں، یعنی ایک اس کا ایک اور انداز یہ ہے کہ کسی اور کو خدا، پوری اسی طرح اللہ یا خدا تصور معاذ اللہ کر لیا جائے، معاذ اللہ۔ یہ سب کیا ہے، اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اس سے ایک سٹیپ نیچے آئیے، اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کی صفات، اسی میں اللہ کے اختیارات، اللہ کی قدرت، یہ بڑا خطرناک شرک ہے، جو اس شرک جلی، یہ کھلا شرک ہے، اور وہ شرک خفی جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے درمیان میں موجود ہے۔ اب یہاں پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ کا معاذ اللہ کوئی اور، یا وہ اللہ ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا وہ، لیکن اس کا عقیدہ کیا ہے کہ بھائی اللہ رزق دیتا ہے نا، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن یہ بدبخت بے وقوف نادان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کے پاس بھی کوئی اختیار ہے اور وہ بھی بندوں کو کیا دے سکتا ہے؟ رزق دے سکتا ہے. فلاں کے پاس جاؤ گے اور اس سے کہو گے تو وہ بھی تمہارا یہ مسئلہ حل کر کے کیا کر دے گا؟ تمہیں اولاد دے دے گا، تمہاری الجھن، تمہاری پریشانی، تمہارا غم فلاں دور کر دے گا. اب یہ جتنے ٹائٹلز ہیں ذرا ان عنوانات پر غور کیجئے کھلے دل کے ساتھ. مشکل کشا کیا مطلب اس کا؟ مشکلیں حل کرنے والا، مشکلات کو دور کرنے والا. قرآن کہتا ہے یہ کون ہے صرف جو تمہاری مشکل دور کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے. قرآن کہتا ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں پوری بات کا، کہ ساری مخلوق مل جائے، حدیث بھی موجود ہے اسی موضوع پر، اور مل کر تمہاری کسی مشکل کو دور کرنا چاہے اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح اگر وہ کسی مشکل میں تمہیں ڈالنا چاہے، ساری مخلوق اول سے آخر ساری طاقتیں ایک ہو جائیں اور تمہیں کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی مصیبت دینا چاہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے تو وہ نہیں دے سکتے. قرآن کہتا ہے کسی نفع اور کسی نقصان کا اختیار رتی برابر بھی. اور کتنی عجیب مثال قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، غالباً سورہ فاطر میں یہ بات آتی ہے، اس وقت مستحضر نہیں ہے صحیح، سورہ فاطر میں شاید ہے، واللہ عالم. ایک تو بات آئی نا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اپنے نفع اور نقصان کے لیے، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. یہ نہیں کہا کہ کھجور کے برابر، کھجور کتنی چھوٹی سی چیز ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر، بلکہ کیا کہہ دیا؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا ایک جھلی ہوتی ہے، جھلی. تو اس کھجور کی گٹھلی پر جو جھلی ہے اس جھلی کے برابر بھی یہ اختیار نہیں رکھتے کہ یہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان تمہیں وہ دے سکیں. قرآن کا انداز ہے نا یہ. اور اس جگہ پر جو شدت ہمیں نظر آتی ہے، کس انداز میں شدت کہہ رہا ہوں؟ کہ بھائی ساری مخلوقات میں، بھائی سارے اللہ کے ولیوں کو ایک طرف کر دیں، سارے نیک بندوں کو ایک طرف کر دیں، ساروں کو ایک طرف کر دیں، ایک طرف کون ہے؟ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی کوئی بڑے سے بڑا ولی کامل ہو کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ ان کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی کوئی پہنچ سکتا ہے؟ بھائی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہے نا، امکان ہی پیدا نہیں ہوتا. سارے اللہ کے جتنے نیک اول سے آخر تک بندے ایک طرف کر دیں اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات اور آپ کی تو مثال ہی کیا دیں. بھائی آپ جس جگہ سے گزرے، جس جگہ گزر کے آپ کا پاؤں مبارک جس زمین کے ذرے پر پڑ گیا، وہ زمین کا ذرہ اتنا بڑا خوش نصیب ہو گیا کہ باقی سب مل کر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے. یہ تو رسول اللہ. اب قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن کا انداز، اے نبی آپ بھی اگر چاہے تو کسی کو نہیں دے سکتے کچھ جب تک اللہ نہ چاہے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی کہہ دیجئے مجھے غیب کا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا کچھ سوائے اس کے جو اللہ مجھے بتا دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ. یعنی اس جگہ پر یہ تعلیم جو مجھے اور آپ کو مل رہی ہے اس کو سمجھیں کہ جب اللہ کے نبی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو رزق دیں، کسی کو اولاد دیں، کسی کی مشکل دور کریں وغیرہ 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 وغیرہ، جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ چاہے تو بھی یہ کام ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. تو پھر باقی تو سارا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا بھائی. پھر تو سارے مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش اور فلاں اور فلاں اور فلاں، سارا کام ہی ختم ہو گیا وہاں. یہ ہے اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات. اللہ ہے جو رحم کرنے والا، اللہ ہے جو بخشنے والا، اللہ ہے جو دینے والا ہے، اللہ ہے جس کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے. اگر رتی برابر بھی کسی کے دل میں یہ شک ہے کہ کوئی اپنا کوئی حصہ اس میں رکھتا ہے، یعنی اس کو اس طرح باریکی میں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی اختیار تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے، فیصلہ تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ مشورہ کرتا ہے کسی سے، معاذ اللہ، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. اللہ کو کسی سے مشورے کی حاجت تو دور کی بات ہے، مطلب تصور تک نہیں کہ اللہ کسی اپنے محبوب سے یا اپنے نیک بندے سے یا اپنے کسی بھی مخلوق میں سے کسی سے بھی پوچھنا تو چلیں چھوڑیے, مشورہ کر کے کبھی تمہارا کیا خیال ہے کہ میں فلاں کو یہ, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ ہو گیا وہ دوسرا شرک جس کی نفی کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی, بلکہ اس وقت بڑی اہم بات, بڑا اچھا وہ مقام ذہن میں آ گیا, حدیث ہے مسند احمد میں اور نسائی میں حدیث موجود ہے. ایک موقع پہ ایک صحابی جو ہے رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے, بات چیت ہو رہی تھی, اور بات چیت کے دوران میں ان صحابی نے یہ کہہ دیا کہ ما شاء اللہ وما جئتا, ما شاء اللہ وما جئتا, مطلب کیا بنا, جیسے ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ, جیسے اللہ کی مرضی, جیسے اللہ نے چاہا, یہ معنی ہے نا اس کے, جیسے اللہ نے چاہا. تو انہوں نے روانی میں کہہ دیا کہ جیسا اللہ چاہے اور جیسا آپ, صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے. اور ذہن میں رکھیے کہ ظاہر ہے ہم یہ آسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ان صحابی نے معاذ اللہ اللہ کے نبی کو اس سینس میں کہا ہو کہ وہ اللہ کی خدائی میں کوئی شرکت رکھتے ہیں, ہے نا, روانی کی ایک بات تھی, کہہ گئے کبھی جیسا اللہ اور آپ چاہیں. لیکن کیونکہ امت کی تعلیم مقصود ہے اور یہ معاملہ بڑا حساس ہے, بڑا سینسیٹیو ہے, اللہ کے نبی فوراً الفاظ آتے ہیں, آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا, آپ غضبناک ہو گئے, اور آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر نہ کھڑا کیا. ٹھیک ہے, اب ذرا غور فرمائیے اس بات کی حساسیت کہ سامنے والے نے جو کہا اس میں صرف الفاظ کا تھوڑا سا ایک معاملہ آ رہا ہے نکل کے, نیت میں وہاں بظاہر نہیں لگ رہا کہ ایسی کوئی شے ہے, لیکن فوراً اللہ کے نبی ٹوک رہے ہیں, کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر لا کھڑا کیا, صرف کہو گے جو اللہ چاہے, ماشاء اللہ وحدہ, صرف اکیلا اللہ جو چاہے بس. وہ تو یہ ہے تعلیم رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ چاہے وہ ہوگا اور کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. سب اللہ کی مخلوق ہیں, سب اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں, سب اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کے در کے فقیر ہیں. کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی کا ایک واقعہ ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, سارے ولیوں بزرگوں سے تو اوپر ہے نا بھائی, پہلے تو انبیاء کا نمبر آتا ہے نا, اس کے بعد آتے ہیں نا پھر سارے ولی بزرگ. عیسیٰ علیہ السلام کی بات, عیسیٰ علیہ السلام رسولوں میں انبیاء میں ٹاپ لسٹ کے اندر شامل ہیں بھائی, پانچ جو بڑے سب سے ٹاپ کے رسول ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی پیشی یہ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے, اور پیشی کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو عیسائی ہیں معاذ اللہ یہ الزام لگا دیں گے, یہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ عیسیٰ جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور ان کے اس بہتان پر پھر اللہ بلا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صفائی دینے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام بلائے جائیں گے, سامنے حاضر ہوں گے, اور اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے کہا تھا ان کو کہ اللہ کی اولاد ہے. اب ذرا تصور کیجئے بھائی, یہ نظام, یہ عدالت, یہ دربار ہی اللہ کا ہے, یہاں کس کی چلے گی؟ کون ہے جو آ کر سینہ ٹھوک کے کہتا ہے معاذ اللہ کہ میں وہاں جا کے اپنے مسئلے حل کرا لوں گا, معاذ اللہ, اللہ ہم پر رحم فرمائے. اور ابن کثیر میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے, قرآن میں تو نہیں ہے الفاظ میں, لیکن ابن کثیر میں جو تفسیر ہے اس میں ایک روایت کو ریفر کرتے ہوئے صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے تو اللہ کے غضب اور حیبت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو نکلیں گے, اور یہ آنسو نہیں خون ہوگا, خون, عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے خون رواں ہو جائے گا. یہ اللہ کی وہ دربار میں, یہ اللہ کی, اللہ کا غضب, اللہ کے سامنے کون بندہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ یا اللہ تو یہ کر اور تو وہ کر, معاذ اللہ معاذ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام پھر وہ اپنی وضاحت دیں گے, قرآن پہ تفصیل میں لکھتا ہے کہ یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا ان سے, جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان کو بتاتا تھا کہ بھئی اللہ ایک واحد, اس کی عبادت کرو, اور جب میں وہاں سے درمیان سے تو نے مجھے ہٹا لیا تو بھی اللہ تو تھا, تو جانتا تھا ان کو, میں نہیں جانتا تھا, انہوں نے جو کیا یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں, اپنی صفائی دے رہے ہیں. کہ میں نے نہیں کہا تھا ان کو کہ مجھے خدا بنا لینا، خدا کا بیٹا بنا لینا. اور ذرا محسوس کیجئے یہ جو سفارش کے حوالے سے بات آتی ہے، سفارش سمجھیے گا اس نقطے کو. یہاں پر الفاظ کیا ہیں قرآن کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ سے، عیسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو سزا دے تو تو مالک ہے، اور تو معاف کر دے تو یا اللہ تو پروردگار ہے تیری مرضی. یہ تک نہیں کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ تو ان کو سزا دے، انہوں نے جرم کیا ہے، مجھے بدنام کیا ہے، میرے نام پر جھوٹ بولا ہے. نہیں، یہ نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یا اللہ تو مالک ہے، تیری مرضی ہے، تو چاہے تو ان کو پکڑ فرما، ان کو سزا دے، تو چاہے تو تو معاف کر دے. میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تجھے یہ مشورہ دوں، تجھے بتاؤں کہ تجھے کیا کرنا چاہیے، تجھے کون بتانے والا ہے. تو بات کو سمجھیں بھائی. تو اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص اللہ سے جا کر میرا مسئلہ حل کرا لے گا، فلاں جا کر میرے اس چیز کو کر دے گا، تو یہ ہے وہ شرک درمیان میں جس کو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں. تیسرے نمبر پر جو شرک آتا ہے، جو کہ پھر میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں وہ موضوع، وہ خفی ترین شرک ہے، چھپا ہوا، اور بدقسمتی سے ایک بہت بڑی تعداد ہے انسانوں کی جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس شرک کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو موحد سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی ہم تو توحید پر ہیں، وہ کسی مزار پہ سجدے نہیں کر رہے، وہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں پکار رہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، لیکن وہ اللہ کی خدائی میں، خدا کی خدائی میں اسباب کو بھی لے کر آ رہے ہیں. یہ ہے مادہ پرستی کا شرک. اس کا ایک انداز قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے سورہ بقرہ میں ہی، جس کا مفہوم یہ ہے آیت کا کہ انسانوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. شرک فی المحبت، وہ محبت جو صرف اللہ کے ساتھ ایک بندے کی ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، آگے بات آتی ہے پھر کہ جو اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تو شدت میں اللہ سے محبت میں ہیں، ان کی محبت کی شدت اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کی محبت جہاں آ جائے کوئی محبت درمیان میں نہیں آتی. یہ ہیں اللہ کے بندے. اور ان کا کیا معاملہ ہے؟ اب وہ کوئی بھی شے ہو سکتی ہے، وہ ان کا مال و دولت ہو سکتا ہے، وہ ان کی دکان مکان کاروبار ہو سکتا ہے، وہ ان کی اولاد ہو سکتی ہے، بیوی شوہر ہو سکتا ہے. سورہ توبہ میں پھر یہ گنوائی گئی ہیں ساری چیزیں، آٹھ چیزیں گنوائی گئی ہیں، تمہارے آبا و اجداد، تمہارا جو بھی یعنی قبیلہ کنبہ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، یہ تمہارا مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا، یہ کاروبار جس میں تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے نقصان کا، یہ گھر جن کو تم بڑا پیار کرتے ہو، بڑا پسند کرتے ہو، سجانے میں لگے رہتے ہو جس کو ہر وقت، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں. اگر ان کی محبت زیادہ ہے اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے رستے کی محنت یعنی جہاد کی سبیل اللہ سے، تو جاؤ، اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، موت کا انتظار کرو. سورہ توبہ آیت نمبر 24. تو بات جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ شرک خفی، جہاں تک پھر اب یہ موضوع آئے گا آگے جا کر ہم دیکھیں گے، کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں تو صرف ایک اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا، لیکن اندر اس نے کیا بنایا ہوا ہے؟ معبود بنایا ہوا ہے، کبھی پیسے کو، کبھی مال کو، کبھی اولاد کو. سورہ تغابن میں یہ بات آتی ہے، یہ اولاد تمہاری جو ہے یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، فطرہ ہے یہ، تم اگر ان کی محبت میں اس درجے بڑھ جاؤ گے کہ اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو فراموش کر دو گے، تو یہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بنسبت اللہ کے. یہی تو شرک ہے بھائی، تم نے برابر اللہ کھڑا کیا اللہ کے، اللہ سے بھی بلکہ معاذ اللہ اوپر لے گئے، اللہ کا حکم رد کر دیا ان کی محبت میں. اور اسی بات کو قرآن ایک اور ڈائمینشن دکھاتا ہے. دو دفعہ یہ آیت قرآن میں آتی ہے، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو. ایک شخص اپنی سیلفشنس میں اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ پھر یہ مال اولاد بھی ایک طرف ہو جاتی ہے اور وہ اپنا ہی پجاری بن جاتا ہے، اپنی میں، اپنی انا، میں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بدترین شرک ہے، اور یہ سینسٹیو حساس ترین کیفیت ہے، اور اس کا شکار بڑی آسانی سے وہ شخص ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی علم ہے، اللہ نے اسے کوئی خاص بات دی ہے، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، بس سمجھ لیجئے گیا کام سے. جہاں اس کو لگا کہ بھئی میں کوئی بات کر سکتا ہوں، میرے اندر کوئی کیفیت ہے، میں کوئی ذہین آدمی ہوں، میرے فیصلوں کے اندر کوئی طاقت ہے، میرے کہنے پر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، بس اس کو تو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. یہ اللہ کے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، جو حکمران بھی ہوا کرتے تھے، خلفہ ہوا کرتے تھے، اللہ کے بندے رویا کرتے تھے، گڑگڑایا کرتے تھے اسی وجہ سے کہ آج میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میرے کہنے پر یہ حکم یہ کام بھی ہو رہا ہے، تو خدا نہ خاصا میں اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤں کہ میں اختیار رکھتا ہوں، میں نہ آ کے کھڑا ہو جاؤں اللہ کے مقابل، معاذ اللہ. تو لہٰذا یہ نفس کو معبود بنا لینا، اپنے آپ کو معبود بنا لینا، اس کی چھوٹی سا حصہ کیا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حکم پہ پڑھتا ہے یا اپنی مرضی پہ پڑھتا ہے؟ پتا کیسے چلے گا؟ پتا تب چلے گا جب اس کی مرضی نہ ہو، اس کا دل نہیں چاہ رہا، وہ کسی الجھن میں ہے، کسی وجہ پٹکار یار چھوڑو، آج چھوڑ دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم باقی جو پڑھ رہے تھے، تم اس لیے تھوڑی پڑھ رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، تم اس لیے پڑھ رہے تھے کہ تمہیں آسانی ہے، تمہارا دل چاہ رہا ہے چلو پڑھ لیتے ہیں، تو پڑھ لی، تو اللہ کی عبادت تو نہ ہوئی، اپنی عبادت ہوئی نا یہ تو. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے تھے تو پھر ابھی بھی کرنا چاہیے تھا نا، ابھی بھی دوڑنا چاہیے تھا، ابھی بھی بھاگنا چاہیے تھا. تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اپنے نفس کی پوجا کرنے سے، اپنے آپ کی پوجا کرنے سے. اور وہ جو مال کی مثال ہے، یہ حدیث میں بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعیس عبد دیناری و عبد درہم، عجیب حدیث ہے، برباد ہو جائے عبد الدینار عبد الدرہم. بھائی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مجھے بتائیے پوری تاریخ میں کوئی ایک شخص بھی ملتا ہے عبد الدینار نام کا؟ تاریخ انسانی میں تو کوئی نہیں ملتا. عبد الدرہم کوئی ملتا ہے بھائی؟ عبداللہ ملتے ہیں، عبد الرحمن ملتے ہیں، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، اللہ کے غلام، یہ ہے نا معنی عبداللہ کے. یہ عبد الدرہم کون ہے؟ یہ ہے وہ مانوی کیفیت جس کو بربادی کی بدعا، جس پر غضب اللہ کے نبی کا اس وقت یہاں آ رہا ہے کہ تعیس عبد الدینار، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے عبد الدینار عبد الدرہم. یہ کون شخص ہے؟ یہ درہم و دینار کو خدا بنائے بیٹھا ہے، درہم و دینار کو پوج رہا ہے، درہم و دینار کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا رب ہے جو مجھے پال رہا ہے، یہ مال ہوگا تو میرے مسئلے حل ہوں گے، مال ہوگا تو میں اپنا آگے بڑھ، مال نہیں ہوگا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. اور مال کمانے کے لیے اس لیول پر آ گیا کہ اللہ کو بلا کر، اللہ کو فراموش کر کے بیٹھا ہے. یہ عبد الدینار ہے، یہ عبد الدرہم ہے. تو یہ ہے وہ، یعنی اس سورہ کہف کے جو اس اصل موضوع کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو میں نے اتنا وقت زیادہ اسی لیے لیا کہ اس شرک کا جو یہ اس کی خباثت ہے، اس کی حساسیت ہے، وہ ہمارے سامنے ذرا کھل کر آ جائے. اس حوالے سے خاص طور پر میں ریکویسٹ کروں گا وہ حضرات جو دلچسپی رکھتے ہیں، تھوڑا سا سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں موضوعات کو تفصیل کے ساتھ، اور یہ ہم سب کو ہونا چاہیے بھائی بحیثیت مسلمان. تو اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی کتابچہ بھی ہے، حقیقت و اقسام شرک، ان کا آڈیو ویڈیو بیان بھی موجود ہے. جو لوگ یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر بھی ان کو اگر آپ ڈھونڈیں گے حقیقت و اقسام شرک، ڈاکٹر اسرار احمد مل جائے گا، تفصیلی بیانات موجود ہیں. اور جن کو پڑھنے کا تھوڑا بہت شوق ہے، یہ کتاب بھی موجود ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، دو چار دن میں پڑھی جا سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ضرور پڑھیں، پڑھ نہیں سکتے تو سنیں دیکھیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو، اور اس نیت سے ہم دیکھیں سنیں پڑھیں کہ ہم یہ جانیں کہ کہیں خدا نہ خاصہ علمی میں، نادانی میں ہم تو نہیں کسی قسم کے کسی شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں. بہرحال جی، اب یہ ہاں سے باقاعدہ اس موضوع کو اب ہم لے کر چلیں گے، اور وہ چار بڑی چیزیں جو اس شرک خفی میں آ کر پلرز بنتی ہیں ان کا. مثال کے طور پر اختیار، مال و دولت، ٹھیک ہے، اسی طرح علم بنتا ہے، اور ایک طاقت. یہ چار بڑی چیزیں ہیں نا جس کی بنیاد پر انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں. ان کی نفی ہم دیکھیں گے یہاں پہ، شدت کے ساتھ نفی دیکھیں گے یہاں پر اس پوری صورت میں. تمہارے پاس کوئی طاقت ہے تم سمجھ رہے ہو تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی، غلط فہمی ہے. اللہ نے دی ہے، جب چاہے واپس لے گا، اور یہ طاقت بھی اصل کس کی؟ اللہ کی ہے. اللہ جب چاہے سلب کر لے تمہاری اس طرح. تمہارے پاس اختیار ہے، تم سمجھ رہے ہو تم کوئی ہو، کوئی چیز تم کر سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. ہم دیکھیں گے کہ پوری سلطنت اتنی بڑی طاقت ریاست فوجیوں کے ساتھ مل کر سات معصوم نہتے نوجوانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. ہم دیکھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں مال و دولت اسباب و باغ والوں کی مثال سامنے آئی. ہم دیکھیں گے بڑی جائیداد کھرب پتی ارب پتی کوئی شخص اور جو سمجھ رہا تھا کہ میرا یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا, لمحوں میں تلپٹ ہو گیا, ختم ہو گیا سب کچھ, کچھ نہ بچا اس کے پاس. تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ میں یہ شرک خفی, یہ چھپا ہوا شرک جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے, یہ مادہ پرستی کس طرح سے انسان کو اللہ سے دور کر کر شرک کی تاریک وادیوں میں جو ہے وہ گھما دیتی ہے, بھٹکا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.